أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والی محمد. تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے علماء حق کی حفاظت کے لیے حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے دشمنان دین کی نابودی کے لیے امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں. توفیق الہی پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا, اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کی زیارت کا شرف ہمیں نصیب فرمایا. اور یہ مختصر فرصت جو میسر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, توفیق الہی جو شامل حال ہے, اس میں موضوع گفتگو جو اس نشست کا رکھا گیا ہے پیغمبر اسلام مبلغ توحید ہیں. حتیٰ کہ موضوع تو کافی طویل ہے, یہ اس کے لیے کئی نشستیں ہوں تو اس موضوع کی پھر تکمیل ہو, لیکن خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں چند آرائز طالب علمانہ عرض کروں گا اس موضوع کے متعلق. نہ کہ صرف پیغمبر اعظم بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہدایت بشر کے لیے, جتنے بھی انبیاء لگ بھگ 1,25,000 کے قریب جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمائے, سب کا مشترکہ ہدف ہے اور وہ ہے توحید, ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کی رسائی یا ذات حق کی جانب انسان کا سفر. اصل ہدف ہر نبی کا یہی ہے, ہر نبی کا, حضرت آدم سے حضرت خاتم تک ہر نبی جو اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر آئے ہیں وہ ہے ہی توحید. اور کائنات ہو, جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان سب کا جو نقطۂ خلقت بھی, تمام موجودات کا, حتیٰ کہ ہم ان موجودات کی بات کریں جو ابھی ہمارے سامنے مشاہدے کے طور پر نظر آ رہی ہیں, چونکہ کچھ موجودات وہ ہیں جو ہم آنکھ سے مشاہدہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ موجودات وہ ہیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور کچھ موجودات وہ ہیں جن کو عقل درک کرتی ہے, اور کچھ موجودات, یہ میں کچھ کا جملہ استعمال کر رہا ہوں لیکن کچھ نہیں ہیں, لا تعداد ہیں, جن کو ہم تعدی بھی نہیں کر سکتے, شمار بھی نہیں کر سکتے. خود حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد, علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہم اگر تمام نعمتیں گننے والے بیٹھ جائیں تیری نعمتوں کی شمارش کریں, تعدون اگر نعمتوں کو گننے بیٹھے ہیں تو وہ عدد شمار کرنے والے بھی تیری نعمتوں کے شمارش کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ میں جو کچھ کا جملہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ نعمتیں ہیں، نہ فراوان ہیں جن کی ہم تعدی بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بہر کیف مختصر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم عقل سے درک کرتے ہیں، لیکن کچھ موجودات وہ ہیں جو عقل سے بھی ماورا ہیں، جن کو ابھی ہم معلوم بھی نہیں ہے ہمیں، یعنی عقل اس کو درک بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہ میں نے دی ہے مثال ماہ رمضان کے جو دروس تھے اس میں بھی دی دوسرے مقامات پر۔ جیسے فرض کریں قرآن کریم نے ہمیں مثالیں دے کر سمجھایا ہے وہ عالم، مثلا قرآن نے کہا وہاں پر نہریں ہیں، وہاں پر باغات ہیں، وہاں پر چشمے ہیں، وہاں پر وہ عالم سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عالم ہمیں سمجھایا ہے۔ مثلا وہاں پر بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا قرآن کریم نے، اس عالم کا، عالم غیب کا یا جنت کا یا دیگر وہ جو عالم جہاں پہ جانا ہے، جو اخروی عالم کہلاتا ہے، اس کے قرآن کریم نے مثالیں دیں۔ لیکن توجہ کریں، جو مثالیں قرآن نے دی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہریں جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں ایسے ہی نہریں وہاں ہیں، وہ اس سے بھی ماورا چیزیں ہیں۔ یعنی وہ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مطلب سمجھانے کے لیے بھی ایک اور مثال دوں۔ جیسے فرض کریں آپ نے کسی بچے کو کوئی مطلب سمجھانا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کو کوئی مطلب سمجھانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے لیول پر آنا پڑے گا، اس کی سطح فکری پر آنا پڑے گا، آپ اس کو بڑی مثالیں دے کر نہیں سمجھا سکتے، بلکہ اس کے مطابق، یہ جو عام کھیل کے مطابق اس کو مثالیں دیں جو یہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے اسکول کی مثال دے کر، اس کی تعلیمی اسناد کی مثال دے کر، تعلیمی لوازمات کی مثال دے کر آپ سمجھائیں گے تو یہ جلدی مطلب کو سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کو جو سمجھایا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کی نعمتیں ہی اتنی ہیں، نہ، بلکہ اس کی عقل محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، اس لیے اس کو جو سمجھایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سطح پر سمجھایا جا رہا ہے، ہماری سطح کے مطابق سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں نہر ہے، وہاں باغات ہیں، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر فلاں نعمتیں ہیں، لیکن وہ اس سے بھی ماورا عالم ہے جس کو ابھی ہماری عقل درک نہیں کر سکتی، اس عالم کا ادراک ابھی ہمارے اوپر نہیں ہوا، چونکہ وہ پنہان ہے، پنہان عالم ہے، چھپا ہوا ہے، عقل سے بھی چھپا ہوا ہے اور آنکھ سے بھی چھپا ہوا ہے، اس لیے ابھی ہم اسے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن توجہ کریں، قرآن کریم نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ مطلب سمجھ آ جائے، کہیں پر تمثیل سے قرآن نے بات کی ہے، کہیں پر کسی اور لہجے میں قرآن کریم نے بات کی ہے، تاکہ فکر انسانی و فہم انسانی کے مطابق بات بن جائے۔ اسی کو کہتے ہیں نازل ہونا، قرآن نازل ہوا، نازل سے مراد یہ نہیں کہ ایک چیز اوپر تھی صرف نیچے آ گئی، نازل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے مطابق بن گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولاقد یسرنا القرآن، یہ بہت آسان ہے، کیوں آسان ہے؟ چونکہ اب یہ تمہاری عقل کے مطابق ہے، عقل انسانی اس کو درک کر سکتی ہے۔ پس توجہ کریں، قرآن ہو، صفحہ آسمانی ہو، کتب آسمانی ہو، دیگر انبیاء ہو، ہدایت ہو، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے آئی ہیں، انبیاء انسانوں کے لیے آئے، ہدایت انسانوں کے لیے، صفحہ آسمانی انسانوں کے لیے، تمام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے یا بھیجے یا مبعوث فرمائے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو کسی سے جوڑنا ہے، اور کہاں جوڑنا ہے؟ اس سے جوڑنا ہے جس کا، جو واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے، یعنی کسی بھی نبی کا ہدف یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے سے جوڑنا ہے، رسول اللہ تک، کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہیں، رسول اللہ تک کسی بھی نبی کا ہدف یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے آپ سے جوڑنا ہے، ہر نبی کا ہدف جو وہ ابلاغ کرنے آیا، جو وہ تبلیغ کرنے آیا نبی، اس کا اصل ہدف اللہ کی جانب اس کا سفر کرانا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے سلوک اللہ، اللہ کی جانب سفر۔ اب مشکل یہ پیش آتی ہے توحید میں، چونکہ توحید مسلمانوں میں ایک بہت پیچیدہ موضوع ہو گیا، بہت پیچیدہ ہو گیا، اور جس کے پاس توحید کی اصل تعلیمات تھیں اس نے کھولا نہیں، مشکل یہ ہوئی جس تشیع کے پاس توحید کی اصل تعلیمات تھیں اتنی جامع گاڑی اور خالص توحید جس کے پاس تھی اس نے نہیں کھولا. اسی وجہ سے تمام, کیونکہ اس وقت آپ یاد رکھیں فرزندان توحید, جیسے بعض نے اپنا نام بھی رکھ لیا, نعرہ بھی لگایا کہ فرزندان توحید ہم ہیں. جیسے وہ ایک عالم کا بڑا اچھا جملہ ہے, اس نے صحیح کہا, مثلا جیسے ہی توحید کی بات آتی ہے تو دیوبند کہتے ہیں ہم ہیں فرزندان توحید, جیسے ہی مزارات یا بابا کی بات آتی ہے تو اہل سنت بریلوی کہتے ہیں ہم ہیں ان کے وارث, جیسے ہی صحابہ کی بات آتی ہے تو اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں صحابہ کے وارث, اور جیسے ہی اہل بیت کی بات آتی ہے شیعہ کہتا ہے میں ہوں اہل بیت کا وارث. یہ تفریق ہم نے کر لی, ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جدا جدا کب ہیں, یہ جدا کب تھیں جو ہم نے جدا کر لی ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ, یہ ولی خدا, یہ انبیاء, یہ آئمہ, یہ سب توحید سے جوڑنے آئے ہیں ہمیں, یہ سب ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے ہیں, یعنی ہمارا رابطہ وہاں کرانے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ الگ لوگ تھے کوئی, انہوں نے اپنی الگ الگ, جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لی, ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے تفریق کی ہے, انہوں نے تفریق نہیں کی, نہ صحابہ نے کوئی تفریق کی جو واقعاً صحابی کے زمرے میں آتے ہیں ایسی شخصیات, نہ اہل بیت نے کوئی تفریق کی, نہ اولیاء اللہ نے کوئی تفریق کی ہے, بلکہ یہ تفریق نیچے ہو گئی. اور پھر اس سے مشکل یہ ہوئی کہ توحید ہی غائب ہو گئی معاشرے سے, چونکہ توحید ہے ہی عملی چیز, فقط ذہنی یا عقیدتاً نہیں ہے. عقیدہ ضروری ہے, چونکہ عقیدہ ہی انسان کو ابھارتا ہے, میدان میں لاتا ہے, وہ عقیدہ و عقیدت انسان کو لاتی ہے. لیکن توحید دراصل عملی چیز کا نام ہے, عملی امپلیمنٹ کا نام ہے. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا, اس کا نفاذ نہیں ہوگا, آپ توحید ہمیں, مثلا بہت ہم کتابیں لکھ دیں توحید کے اوپر, مدرسوں میں توحید پڑھا دی جائے, اور مثلا لائبریریاں توحید کی کتابوں سے بھر جائیں, پھر بھی توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. جب تک یہ لائبریریوں اور مدرسوں سے نکل کر معاشرے میں نافذ نہ ہو جائے, اس وقت تک توحید کا عملی جو نمونہ ہے وہ ہم کیسے پیش کریں گے. یعنی ایک معاشرہ جس کو قرآن کریم نے ایسا معاشرہ جو توحید کی بنیاد پر استوار ہو, اس معاشرے کو قرآن کریم نے کہا ہے امت. اس کو کہا ہے امت. ہمارے ذہن میں امت کیا ہے کہ بس ہم سبھی امت ہیں جو بھی ہیں, لیکن قرآن نے ایک خاص معیار رکھ دیا. ویسے تو اگر کلی طور پر مفہوم لیں تو سب امت رسول اللہ ہیں, لیکن اگر معیارات کے اوپر پرکھیں قرآن کے, تو پھر قرآن اس معاشرے کو امت کہتا ہے جو الہی اصولوں پر استوار ہو, یعنی توحید کا معاشرہ, توحیدی معاشرہ, مواحد معاشرہ. بس آپ توجہ کریں, میں مختصر, چونکہ یہ ایک بحث بڑی طویل ہے, اب یہ بھی ایک الگ بحث ہے, یہ ایک الگ الگ, اب اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں جس کو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں, کیونکہ اگر ان کو چھیڑا تو پھر گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. مثلا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ توحید فرق اسلامی, اسلام کے تمام فرقوں کے اندر کیا کیا توحید کے رجحانات ہیں. ابھی جو توحید کے مثلا رجحانات ہیں فرقوں کے اندر الگ الگ پائے جاتے ہیں, ان کا بھی ڈسکشن, ان کے اوپر بھی بات چیت ہونا ضروری ہے. یعنی ہر فرقے کے اندر جو اس کے عقائد توحید ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے, پھر ان تمام کے اندر سے ایک درست نظریہ نکال کر پیش کیا جائے, اس کی ضرورت ہے, تاکہ ہم تمام فرق کے اوپر, فرق اسلامی, فرقے جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں ان پر بات کر کے پھر ہم توحید کا اصل چہرہ پیش کر سکیں. یہ ایک موضوع ہے, بڑا طویل موضوع ہے, لیکن صرف یہ بیان میں کر دوں کہ توحید کے بارے میں جتنے عقائد پیش ہوئے امت اسلامیہ کے درمیان افراط و تفرید کا شکار ہو گئے, افراط و تفرید کا. مثلا کسی نے توحید کو جبر سمجھ لیا اور کوئی توحید کے نام پر تفویض کا قائل ہو گیا, لیکن مکتب اہل بیت کو یہ امتیاز حاصل ہے, مکتب اہل بیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مکتب اہل بیت ایک معتدل مکتب ہے, اعتدال میں رہنے والا, یعنی اس نے نہ یہ جبر کا قائل ہے نہ تفویض کا قائل ہے. جبر یعنی ایک بعد رسول اللہ یہ سارا کام شروع ہو گیا, ابھی حضور کی آنکھ بند ہوئی, حضرت اس دنیا سے گئے, رحلت فرمائی, اور یہاں امت اسلامیہ کے اندر یہ تمام مسائل شروع ہو گئے. بہرحال اب یہ ایک تاریخ ہے, کس نے کیے, کیا ہوا, کون کون شامل ہوئے, لیکن ایک نظریہ جو جبر کا شروع ہوا وہ تھا خوارجین، خوارج جو صفین کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، مثلا خوارج، اب خوارج بھی خوارج ہی نہیں رہے، اتنے فرقے بنے کہ تاریخ یہ کہتی ہے خوارج کے اندر بھی 10 فرقے بنے ہیں الگ الگ ناموں سے، یعنی 10 شخصیات ان کے اندر سے نکلتی رہیں، آپس میں مسائل ہوئے، عبداللہ ابن ابعاث اور پھر دیگر شخصیات جو نظر آتی ہیں، فرقہ عباسیہ بن گیا، عباسیہ زواد کے ساتھ، عباس الف با الف زواد عباس، عباس نام ہے اسی سے عباسیہ ہے، فرقہ عباسیہ بن گیا خوارجین کے اندر، چونکہ ایک سب سے پہلے خوارج وجود میں آئے صفین میں، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ تحکیم کریں، معاویہ اور آپ کے درمیان یہ تحکیم ہونی چاہیے، بہرحال انہوں نے زور ڈالا، جب قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا، اب یہ سارا آپ کو قصہ معلوم ہے، قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تحکیم کریں، اور انہوں نے سورہ انعام کی آیت کو عنوان قرار دیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم فقط اللہ کا ہے، بے شک اللہ کا ہے، یہی ہے توحید خالص، لیکن اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امیر المومنین ان کو سمجھاتے رہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ناطق قرآن کی طرف نہیں آئے، اسی لیے نقصان اٹھایا، بہرحال یہ تھا نظریہ جبر، انہوں نے کیا کہا، مثلا خوارجین کا نظریہ کیا تھا، خوارج، خوارج کو تاریخ میں مارقین بھی کہا گیا ہے، ان کا دوسرا نام مارقین بھی ہے، بعض کتابوں میں اگر آئے تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے کہ خوارج کا دوسرا نام مارقین بھی ہے، مارق مارقین، انہوں نے باقاعدہ، ایک اور مسئلہ ان کا یہ تھا خوارجین کا کہ یہ اتنے زیادہ شدت پسند تھے اور اتنے زیادہ شخصیت پرست تھے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں تھے، مثلا تحکیم کے معاملے میں، یعنی آپس میں معاہدے کے معاملے میں، جب صفین میں قرآن نیزوں پر اٹھائے تو امیر المومنین نے اپنی طرف سے نمائندہ بنایا، معاویہ سے بات کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو نمائندہ بنایا وہ تھے عبداللہ ابن عباس، مشہور شخصیتیں تاریخ کی، جناب عباس کے فرزند عبداللہ ابن عباس، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، لیکن خوارجین نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے اس شخصیت کو، بلکہ ہمارا نمائندہ جو تحکیم کے لیے پیش ہوگا، جو امیر شام کے ساتھ معاہدہ کرے گا، وہ ہے ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے اس شخصیت کو پیش کیا، بہرحال مختصر یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے شخصیت پرست اور شدت پسند تھے، کہ انہوں نے امیر المومنین کے اوپر زور ڈالا اور امیر المومنین کو عبداللہ ابن عباس کو ہٹا کر ابو موسیٰ اشعری کو بھیجنا پڑا، یعنی اتنے شخصیت پرست تھے کہ امام کے ہی مقابل میں آ گئے، یہ ایک ان کی یہ خامیاں تھیں، دوسری شدت پسند اتنے تھے، بہرحال انہوں نے جو نظریہ، اب ہم ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کلامی بحث ہماری چل رہی ہے عقیدے کے اوپر، علم کلام کی بحث، اب انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا وہ تھا نظریہ جبر، انہوں نے یہ آیت اٹھائی ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ کا، اور بے شک ایسا ہی ہے، لیکن قرآن کریم کی اگلی آیات اس کو بتاتی ہیں، پتہ دیتی ہیں، مثلا جیسے قرآن سمجھنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تفسیر قرآن بل رائے کر دیتے ہیں، بل رائے، رائے ہوتی ہے اس کو ہم تفسیر سمجھتے ہیں، حالانکہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تشیع کے اندر گزرے ہیں، جن کی تفسیر ہے تفسیر المیزان، بہت مشہور ہے، اور واقعاً ایسی بہترین تفسیر ہے کہ تاریخ میں ایسی تفسیر قرآن کی ابھی تک نہیں ہوئی، اہل علم اس بات کے قائل ہیں، دیگر مسالک کے بھی اہل سنت علماء بھی اور تشیع دونوں قائل ہیں کہ ایسی تفسیر ابھی تک نہیں ہوئی، میزان جیسی، المیزان جیسی تفسیر، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن نہ، اگر توحید سمجھنی ہے، حتیٰ کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں تفسیر قرآن بالروایت بھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ اگر قرآن کی تفسیر ہم روایت سے کریں گے تو کلام اللہ محتاج ہو جائے گا مخلوق کے کلام کا، یہ ہے توحید، انہوں نے کہا ہم روایت سے سہارا لیں گے، روایتوں سے سہارا لیں گے، آئمہ کی سہارا لیں گے، تفسیر نہیں، سہارا لیں گے سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، لیکن تفسیر قرآن بالقرآن کریں گے، قرآن کی اگلی آیات بتا دیتی ہیں، اگر متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹایا جائے وہ بتا دیتی ہیں، ہے قرآن، لیکن یہ ہے کہ قرآن کا پہلے محرم بنا جائے، چونکہ مشکل یہ ہے ابھی ہم کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا قرآن، علامہ طباطبائی کو سمجھ آ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ امیر المومنین کہتے ہیں پہلے قرآن کے محرم بنو، جب محرم بن جاؤ گے تو یہ اپنے حجاب تو اپنے اوپر سے ہٹا دے گا، پردے ہٹا دے گا، پھر تمہیں دکھائے گا کہ میں کچھ ہوں، کیونکہ جب نامحرم جاتا ہے تو نامحرم کو اجازت ہے نامحرم نامحرم کو دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتا. دیکھ سکتے ہیں آپ کسی نامحرم عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے محرم نہیں ہیں. پہلے محرم بنو. امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں قرآن کے محرم بنو، قرآن تمہیں بتائے گا، دکھائے گا بہت کچھ. بہرحال مختصر یہ کہ قرآن یہ ہے توحید. اب توحید کے لیے مکتب تشیعوں کے پاس امتیاز حاصل ہے، لیکن ہوا یہ کہ توحید میں بعض لوگ خوارجین کے نظریے پہ چل پڑے جبر کے نام سے، اور دوسرا طبقہ جو پیدا ہوا وہ تھا مفوض کرنے والا، تفویض. جبریہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں دیا، سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا، اور تفویض یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنا کے انسان کو سونپ دیا، اب اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے تشیعوں کے اندر یہ نظریہ ڈالا گیا ہے، بعض تشیعوں کے اندر بھی فرقے بنے، انہوں نے بعض اس حد تک قائل ہیں الیعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اللہ اب کوئی کام نہیں کرتا، سارے کام اہل بیت کو دے دیے، کائنات بنائی، سب کچھ بنایا، اہل بیت کے سپرد کر دیا، اور معاذ اللہ اس حد تک انہوں نے عقائد تشیعوں کے مسخ کرنے کی کوشش کی، ڈالا کہ جی اللہ الیعوذ باللہ معاذ اللہ اہل بیت میں حلولیت کر گیا ہے. یہ ہیں تشیعوں کے اندر ڈالیں، بڑی شخصیات گزری ہیں ایسی آئمہ کے دور میں، یا میں نے 9 یا 10 امام کی نشست تھی اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا، کئی نام بھی لیے تھے یہاں پر، گزشتہ شاید سال بھر ہو گیا یا کم ہے، لیکن یہاں اسی مقام پر لیے تھے، بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو غالی تھے غلو کرتے تھے، آ کر آئمہ سے روایات نقل کرتے تھے، انہوں نے یہ عقائد ڈالے. ایک جو عقائد کے اوپر ایک جو فرقہ تشکیل پایا تشیعوں کے اندر، جو ابھی تک ہے، وہ اخباریت تھا. اخباریت کے عقائد، مثلا اخباری جو تشیعوں کے اندر ہی ہیں ابھی موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ علم الرجال کو نہیں مانتے، وہ علم الدرایا کو نہیں مانتے. یعنی علم الدرایا یہ بتاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، پرکھتا ہے، معیار. علم الدرایا ایک معیار ہے. علم الدرایا، ابھی یہ علوم کی اصطلاحات کم از کم یاد کر لیں عوام، ٹھیک ہے؟ اگر ہر کوئی علوم نہیں پڑھ سکتا تو اصطلاحات کم از کم یاد ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو مسائل ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ایک تشیعوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قالا امام صادق آتا ہے ہم کہتے ہیں چلو بس صحیح ہے، سب صحیح ہے، اب امام صادق نے بول دیا، کتنی روایتیں گڑ لی ہیں، کتنی گڑ گڑ کر چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہم کم از کم ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے، اپنے عقائد کا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، عقائد کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، عقائد سے باہر کیا ہے، مسلمات تشیعوں کیا ہے. مسلمات بھی معذرت کے ساتھ تشیعوں کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے. ہم مدعی تو ہیں نا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ جی سب سے زیادہ علوم ہمارے پاس ہیں. جب دعویٰ کرتے ہیں تو وہ علوم کی جانب رغبت بھی کریں، علوم کی جانب رغبت بھی کریں. بس آپ توجہ کریں، علم الدرایا وہ علم ہے جو حدیث کو پرکھتا ہے، حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. علم الرجال وہ ہے جو راوی کو پرکھتا ہے کہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر بہرحال کیٹیگریز ہیں، وہ اب علمی بحث ہے اندر، اس میں زیادہ آپ نہ جائیں، بس یہی اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. لیکن اخباریت جو تشیعوں کے اندر گرو ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی علم الدرایا یا علم الرجال کے وہ قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قالا امام صادق، جس نے بولا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، قبول کر لو بس. جیسے اہل سنت کے ہاں ایک معیار ہے کہ صحابی جو بھی ہے وہ صحابی ہے، حتیٰ کہ بعض تو اس حد تک قائل ہیں کہ اگر کوئی مدینہ سے گزر رہا تھا اور رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کچھ بھی نہ سنا نہ سیکھا، صرف اگر ایک کھجور کھا کے بھی چلا گیا، 5 منٹ بیٹھا کھجور کھا کے بھی چلا گیا، تو کہتے ہیں یہ بھی صحابی ہے. لیکن تشیعوں کے پاس یہ معیار نہیں ہے، تشیعوں کے پاس معیار ہے، ہر کسی کو تشیعوں صحابی شمار نہیں کرتا، بلکہ تشیعوں کے پاس یہ علوم ہیں، یہ امتیاز حاصل ہے تشیعوں کو. بس آپ توجہ کریں، یہاں پر بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو مسخ کر کر ڈالے گئے ہیں تشیعوں کے اندر، جن کا تعلق تشیعوں سے نہیں ہے. فرقہ کہسانیہ بنا، فرقہ واقفیہ بنا، حتیٰ کہ جیسے ابھی امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کا روز بھی آنے والا ہے، امام عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک اور بڑا فرقہ تشیع کا بنا تھا، تشیع کے اندر، وہ تھا فرقہ جعفریہ. امام عسکری کے سگے بھائی تھے جعفر، جن کو امام کہتے تھے، جعفر کذاب، جھوٹا جعفر. انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے جو پیروکار تھے وہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اب بہرحال ابھی ان کا وجود نہیں ہے، اب عقائد یا ویسے وجود ان کے کلامی طور پر بھی یہ موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ بڑی یلغار کی تھی اس فرقے نے امام عسکری علیہ السلام کے عقائد، جو عقائد امام عسکری علیہ السلام پیش کرتے تھے، اس پر اس فرقے نے بہت بڑی یلغار کی تھی. فرقہ جعفریہ کے نام سے یہ مشہور ہوا، جعفر کے پیروکار. اب آپ توجہ کریں، اندر سے یلغار سب سے زیادہ تشیع کے اوپر ہوئی ہے، جو آج بھی ہے جاری، وہ آج نہیں ہے، آج زیادہ ہے. آج امام معصوم اس وقت موجود تھے، تشیع کو ہوشیاری بیداری کی ضرورت اس وقت تھی، لیکن آج اور زیادہ تشیع کو بیدار ہونا چاہیے، چونکہ امام معصوم ظاہراً ابھی ظاہراً نہیں ہے، پردہ غیب میں، لیکن ظاہراً نہیں ہے. تو آج کا تشیع زیادہ بیدار ہو، آج کا تشیع زیادہ ہوشیار ہو، آج کا تشیع کے اوپر، مثلا آج کے تشیع کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ اپنے عقائد کو لازمی جانے، اپنے مسلمات کو لازمی جانے، کم از کم انفارمیشن کی حد تک جانے، معلومات کی حد تک ضرور جانے، یہ تشیع کے اوپر واجب ہو گیا ہے. چونکہ امام معصوم ابھی آپ کے سامنے ظاہراً نہیں ہے، جب امام معصوم کی موجودگی میں تشیع میں اتنے فرقے بن گئے، تو پھر آج مجھے بتائیں آج کیا کیا عقائد ڈالے گئے ہوں گے. حتیٰ کہ بعض ایسے افراد ہیں، میں ابھی بات آئی گئی ہے تو بتا ہی دوں، یہ باتیں اب چھپانے کی نہیں رہیں، سب کچھ سوشل میڈیا پر ہی آیا کر دیا گیا ہے. جب گھر کی بات باہر نکل جائے تو پھر معاملے باہر ہی حل ہوتے ہیں، جب تک گھر میں تھی تو ٹھیک تھی، لیکن جب نکل گئی تو اب کوئی یہ رجحان نہ رکھے جی یہ باتیں نہ کریں، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، سوشل میڈیا اب سب دکھا رہا ہے، سب کے چہرے بھی دکھا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ہو رہا ہے نا. مثلاً اس حد تک تشیع کے اندر عقائد ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تک کہا گیا کہ امام نقی اور امام تقی نے کیا کیا ہے زندگی میں، ان کو امامت میں سے نکالو اور حضرت عباس کو ڈالو. ایسے بھی ہیں بعض، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کہا ان کو ڈالو امامت کے، اس میں یہ ہے شیعہ عقیدہ، اور امام تقی امام نقی ان کو نکالو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس حد تک یلغار ہے، اندرونی یلغار. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہ کریں گے نہیں، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کہا ہے تو کریں گے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے خود تشیع بیدار ہو، آمادہ ہو. توحید، تشیع کی بنیاد توحید ہے، تشیع کی بنیاد، دین کی بنیاد توحید ہے، تمام انبیاء آ کر توحید سے جوڑ رہے ہیں. اب آپ یہاں پر توجہ کریں، گفتگو زیادہ طویل نہ ہو جائے، میں اس لیے سب سمیٹتا ہوا آؤں واپس اسی موضوع کی جانب. توحید بنیادی نقطہ ہے، ہر نبی نے آ کر توحید سے جوڑا ہے، ہر نبی نے، کوئی بھی نبی آ کر یہ نہیں کہتا ہم سے جڑو. اہل بیت میں سے کسی نے یہ کہا کہ میں ہم جو دنیا میں آئے آپ کے لیے آئے، آپ ہم سے جڑ جاؤ؟ نا، بلکہ امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد، امام سجاد علیہ السلام سے یہاں تک روایت ملتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ہمارے چاہنے والو، اے محبوں، ہم سے محبت اللہ کی خاطر کرو، بتوں والی محبت نہ کرو، ہمیں بت مت بناؤ، ہمیں پوجو مت، اللہ کی خاطر کرو، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم تمہیں کہیں لے جانے آئے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں اطاعت. تشیع اگر اطاعت سیکھ لے، مسئلے سب حل ہو جائیں گے، اگر اطاعت ہمیں آ جائے. ابھی تک اطاعت نہیں آئی، اطاعت آ جاتی تو کوئی مسئلہ نہ تاریخ میں ہوتا نہ ابھی ہوتا. اطاعت، ہم نے اطاعت کرنی ہے امام نے جو کہا اس کے پیچھے، آئمہ کے. یعنی امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے محبت اللہ کی خاطر کرو، توحید، خالص توحید. بس عزیزان محترم، اب توحید کیا ہے یہ موضوع الگ ہے، میں نے ابھی توحید تو کھولی نہیں ہے، ابھی صرف میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ توحید کے لیے آئے ہیں رسول، ابھی توحید نہیں کھولی. توحید کیا ہے؟ توحید کی مثلا جو علماء نے بیان کی ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادی، توحید ربوبی، توحید افعالی، یہ توحید کی چند اقسام بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے. اب چھ توحید نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ہم کبھی سمجھے کہ چھ توحید ہیں نا، توحید کا معنی ہے واحد. یہ ساری علماء نے سمجھانے کے لیے ہمیں بیان کی ہیں. جیسے ذات، اصل جو چیز ہے توحید ذات ہے، من ذات خدا توحید ہے. صفات اس کی اس لیے ہیں چونکہ اس نے مخلوق بنا ہے. اب الگ الگ نہیں ہے، صفات اور ذات میں فرق نہیں ہے. جیسے انسان کی ذات اور صفات الگ الگ ہیں، یعنی اس کا وجود و ماہیت ایک ہے اور پھر اس کی صفات الگ ہیں، ایسا نہیں ہے اللہ کی ذات. بلکہ تمام صفات کی بازگشت ایک صفت کی طرف ہے، اور اس صفت کی بازگشت ذات خدا کی طرف ہے، اور ذات خدا عین توحید ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں، مطالعہ کریں. امیر المومنین نے یہی صفات اور اس کے عدد، اور یہ چونکہ مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے توحید بیان کرنے، توحید کو کھولنے جو بیٹھے، غیر دانستہ طور پر نہ جانتے ہوئے توحید کے بجائے شرک میں داخل ہو گئے. ہوا ایسا، بعض کھولنے بیٹھے صفات خدا، نہ انجانے میں صفات خدا نہیں کھول سکے، بلکہ صفات خدا کھولتے کھولتے وہ خود ہی عدد کے قائل ہو گئے، عدد کے. اور جب عدد کے قائل ہو جائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، پھر وہ توحید نہیں رہتی. بس عزیزان من توجہ کریں، ایسے معاشرے میں حضور تشریف لا رہے ہیں جہاں پر امیر المومنین نہج البلاغہ میں اب معاشرے کی حالت بتا رہے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو اس معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی تشبیہ کا قائل تھا، یعنی شباہت تشبیہ کا قائل تھا، تنزیہ کا قائل نہیں تھا. یہی الزام تشیع پہ بھی لگایا بعض نے کہ جی تشیع تو تشبیہ کا قائل ہے، تنزیہ کا قائل نہیں ہے. تنزیہ یعنی منزہ رکھنا، اس ذات پاک کو منزہ رکھنا، ذات حق کو. یہی الزام تشیع پہ بھی لگایا جو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں، کہ اللہ نے جب رسول کو مبعوث کیا، حضور کو مبعوث کیا آئے، تو معاشرہ یہ تھا کہ تشبیہ کا قائل تھا. دوسرا امام نے بیان کیا کہ ایک تو تشبیہ کے قائل تھے اور مشرک تھے، کئی خدا کے قائل تھے، کئی خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. چونکہ جب رسول اللہ تشریف لائے تو یہ جو خطہ عرب ہے جہاں پر حضور تشریف لائیں، یہاں پر جو دین رائج تھا وہ تھا بت پرستی، لیکن جو اطراف کی زمینیں تھیں، جو دو سپر پاور تھیں، ایران اور روم، اس وقت دو سپر پاور تھے یہ لوگ، ایران اور روم. ایران کے اندر زرتشت مذہب بھی تھا اور زندیق مذہب بھی تھا، دو مذاہب تھے. اور ادھر روم کے اندر، وہاں بھی مذاہب کی کافی پائی جاتے تھے. اب ادھر ایران کے اندر جو مذہب تھا وہ تھا دو خدا کے قائل تھے بعض لوگ، وہ کہتے تھے کہ نیکی کا خدا الگ ہے، بدی کا خدا الگ ہے، یہ یہاں شرک کرتے تھے. ایسا نہیں ہے وجود خدا کے منکر تھے، وجود کو مان رہے تھے. چونکہ بعض اوقات انسان ذات خدا کا منکر نہیں ہوتا بلکہ نیچے آ کر کسی اور توحید کے اندر مشرک بن جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہ دور قرآن کریم نے بیان کیا، حضرت موسیٰ کا دور شرک در ربوبیت میں ہے، یعنی ربوبیت کے اندر یہ شرک کرتے تھے. وجود خدا میں شرک نہیں کیا انہوں نے، صفات خدا میں شرک نہیں کیا، بلکہ ربوبیت خدا کے اندر انہوں نے شرک کیا. چونکہ ربوبیت، اب بہرحال یہ ساری چیزیں کھولنے کی ضرورت ہے، ربوبیت کیا ہے، صفات و ذات کیا ہیں، تو اور افعال، توحید افعالی کیا ہے، فعل خدا، اللہ فعل کیسے انجام دیتا ہے، بڑی خوبصورت امیر المومنین نے وضاحت کی ہے. اگر میں نے کہا نا توحید سب سے زیادہ خالص ہے ہی یہیں پر، لیکن اگر توحید کو ہم پڑھیں سمجھیں، ہمارے ممبروں سے بیان ہو، اور اگر ہم حساسیت دکھائیں، چونکہ معذرت کے ساتھ تشیع بھی حساسیت نہیں دکھاتا، ممبر سے آ کر کوئی شرک بھی پڑ جاتا ہے، مشرکین آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، مثلا رب کہہ جاتے ہیں، سبھی کو رب کہہ جاتے ہیں، اور ہم کوئی حساسیت نہیں دکھاتے. کیوں؟ کیونکہ توحید کی جانب ہماری رغبت دلائی ہی نہیں گئی، بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی آپ کا بنیادی نقطہ توحید ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے عقیدہ، کچھ بھی کرتے رہو. مثلا توحید کا عقیدہ خطرے میں ہو اور ہم سجدے پہ سجدے کرتے رہیں، وہ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ جب آپ اس بات کے قائل ہی نہیں ہو کہ ایک خدا ہے، یا پھر ایک خدا کے قائل ہو تو پھر نیچے کسی اور ربوبیت کے اندر شرک کر دیا، افعال خدا کے اندر شرک کر دیا. مثلا اگر کوئی یہ سوچے اللہ فعل انجام دیتا ہے ایسے ہی جیسے ہم دیتے ہیں، یہ شرک ہے. انسان کو فعل انجام دینے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ علی علیہ السلام کہتے ہیں انسان کو فعل انجام دینے کے لیے تجربہ بھی چاہیے، انسان کو فعل انجام دینے کے لیے آلات بھی چاہیے، اعضاء و جوارے بھی چاہیے، اور انسان کو فعل انجام دینے کے لیے ارادہ بھی چاہیے، اور تیسرا چوتھا انسان کو فعل انجام دینے کے لیے حرکت بھی چاہیے۔ اور علی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، اسے یہ چاروں چیزیں نہیں چاہیے۔ فعل انجام دینے کے لیے خدا کو نہ کسی تجربے کی ضرورت، ہمیں تجربہ چاہیے۔ یہ میز بنائی ہے، یہ میز بنانے والے نے میز بنائی ہے، کہاں سے بنائی ہے؟ اس نے تجربہ حاصل کیا ہے، اس نے دیکھ کر بنائی ہے۔ انسان نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس نے تجربے کی بنیاد پر بنائی ہیں، کہیں سے دیکھ کر اور پھر بنائی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق، کوئی چیز دیکھ کر بنا لینا تخلیق ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ بھی کسی کو دیکھ کر نہیں بنایا۔ عین توحید کیا ہے کہ خدا نے کسی کو دیکھ کر کچھ نہیں بنایا، نہ اسے تجربے کی ضرورت ہے۔ مثلا کارپینٹر نے لکڑی سے میز بنائی، لکڑی سے کرسی بنائی، کارپینٹر نے لکڑی شے موجود تھی، شے سے اس نے شے بنائی ہے، شے سے شے بنائی ہے نا، لکڑی کو تو کارپینٹر نے نہیں بنایا، کارپینٹر نے شے سے شے بنائی، اللہ نے شے بنائی، وہ لکڑی تو کارپینٹر نے نہیں بنائی۔ لکڑی کس نے بنائی؟ لکڑی کس نے اگائی؟ لکڑی کا وجود کس نے خلق کیا؟ وہ ذات حق ہے۔ اگر لکڑی نہ ہوتی تو میز کا وجود نہیں تھا، کرسی کا وجود نہیں تھا۔ اس وجود کو عمل میں لانے کے لیے اس کو کسی شے کی ضرورت تھی اور تجربے کی بھی ضرورت تھی۔ جو ضرورت مند ہو وہ خدا نہیں ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ تمام انبیاء آئمہ ہمیں توحید کی جانب لے جانے آئے ہیں، لیکن اب یہاں یہ بھی عقیدہ نہ رکھیں کہ اللہ محتاج ہے، انبیاء کا محتاج ہے نا، یہ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو، جی اگر انبیاء کا محتاج نہیں ہے تو پھر جبرائیل سے کام کیوں نہیں لے لیا، دیگر سے کام کیوں نہیں لے لیا؟ اس لیے کہ پیغام بشر کو دینا تھا، جبرائیل بشر نہیں ہے۔ اب بشر کو پیغام دینا تھا، اس لیے اللہ نے بشر کے درمیان بشر بھیجا تاکہ بشر بشر کو بتا سکے، لیکن ایسا بشر بھیجا جو بشر کے لیول پر نہیں ہے، اعلیٰ بشر ہے، کائنات کا اعلیٰ بشر ہے۔ جیسے اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ رسول اللہ کے نور کے قائل ہیں فقط، اور بعض صرف بشریت کے قائل ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ ہے نا اختلاف۔ ایسے ہی ابھی تشیعوں میں ہو گیا، وہ اہل بیت کو کہتے ہیں بس اہل بیت نور ہیں اور بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خالی نور ہے تو پھر تو سب سمٹ گیا، پھر نہ ان کی ولادت ہے، نہ ان کی شہادت ہے، پھر نہ عاشور ہے، پھر نہ محرم ہے، پھر کر کیا رہے ہیں؟ اگر خالی نور تھے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نورانیت کا پہلو اپنے اندر رکھنے کے ساتھ ساتھ بشریت کا پہلو بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اللہ نے کہا یہ نبی بھی ہیں یہ رسول بھی ہیں، کیوں بھائی؟ دو جملے کیوں ہیں، نبی اور رسول کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے یہاں پیغام بشر کو دینا ہے اور وہاں سے نبی نے لینا ہے، چونکہ اگر نبوت نہیں ہوگی تو وہاں سے پیغام نہیں لے سکتا۔ اسی لیے ایک بشری پہلو بھی حضور کے وجود بابرکت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، بشری پہلو سے اب مراد یہ نہیں ہے عام بشر، نہ اعلیٰ بشر، بشریت میں بھی وہ درجہ کہ جہاں تک عام بشر کی بھی رسائی نہیں ہے، اللہ نے اس طرح ان کو خلق کیا۔ ایک بشر کے اندر، یعنی ان کے اندر بشریت کا پہلو بھی رکھا اور نورانیت کا بھی رکھا۔ بشریت کا اس لیے کہ بشر کو پیغام دینا ہے، نورانیت کا اس لیے کہ وہاں سے پیغام لینا بھی ہے، ورنہ وہاں تک بھی عام بندے کی رسائی نہیں ہے۔ توحید اعتدال میں ہے، افراد و تفرید میں تشبیہ کے قائل ہو جائیں وہ توحید نہیں ہے۔ بس آپ توجہ کریں، ہر نبی جو بھی آیا ہے اس نے لوگوں کی رغبت کرائی اللہ کی جانب، کہا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ اب یہ جو خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ حکم فقط اللہ کا، انہوں نے یہ کہہ کر یہ بیعت توڑی، تحکیم جو ہوئی تھی یہ جو توڑی انہوں نے، کہا کہ یہ تو بندوں کے معاملے ہو گئے۔ مثلا علی علیہ السلام مخلوق ہیں، انہوں نے بولا یہ علی اور سامنے معاویہ ہے، کہا کہ یہ دونوں خوارج دونوں کے دشمن تھے، معاویہ کے بھی دوست نہیں تھے، وہ اس کے بھی دشمن تھے، ان سے بھی، اس کو بھی مثلا خوارج کے عقائد میں معاذ اللہ خوارج کے عقائد میں امیر المومنین مسلمان نہیں ہیں، خوارج کے علمی کلامی جو بحث ہے وہ امیر المومنین کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اور معاویہ کو بھی مسلمان تسلیم نہیں کرتے، یہ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں خوارج، یہ کلامی ان کی بحثیں ہیں. بہرحال خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ حکم فقط اللہ کا. امیر المومنین نے ان کو سمجھایا کہ حکم فقط اللہ ہی کا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی بات کرے اس کا حکم پہنچائے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. جیسے آج آپ توجہ کریں، بس میں گفتگو سمیٹوں، توحید بیان کون کر رہا ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے توحید بیان کر رہا ہوں، تو کیا یہ شرک ہے کہ غیر خدا سے توحید سننا؟ بعض اس عقیدے کے قائل ہیں، بعض کہتے ہیں غیر خدا سے توحید سننی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر خدا سے اگر توحید سن رہے ہیں، غیر خدا اگر اللہ کا کلام سنا رہا ہے تو وہ اللہ ہی کا کلام ہے، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے. انہوں نے بولا فیصلہ اللہ کرے گا فقط، تو اللہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ بشر کے درمیان میں اللہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ بشر سے ہوگا، اس لیے اللہ نے اعلیٰ بشر بھیجے، اعلیٰ بشریت کے زمرے میں جو تھے ان کو بھیج کر کہا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یعنی اب جو علی علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے وہ علی نہیں کر رہے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں نا امیر المومنین کو یہ القابات جو آپ کو نظر آتے ہیں، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، کیوں ہیں؟ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. اللہ کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کوئی بدن رکھتا ہے نا؟ بلکہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے لوگ، اللہ کی یاد آتی تھی. جو چہرہ خدا سے ملا دے وہ وجہ اللہ بن جاتا ہے، جو ہاتھ اپنے رب کے مطابق فیصلے کرے وہ ید اللہ بن جاتا ہے. اپنے رب کے مطابق چلے جو ہاتھ، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے حکم سے چلے، وہ ید اللہ ہوتا ہے. لیکن شرک سے پاک رکھنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی علی علیہ السلام اللہ کا بدن ہے، یہ شرک کر دیا آپ نے. نا علی بدن خدا نہیں ہے، بدن کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا، جسم ہے ہی نہیں، خدا جسم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام نمائندہ الہی ہیں، رسول اللہ نمائندہ الہی ہیں. اب یہ جو بھی بات کریں گے، ان کے اندر توحید ایسی سرایت کر گئی، یعنی یہ ایسے توحید کے اوپر، انہوں نے اتنا توحید کے اوپر عمل کیا، یہ اتنا مواحد بنے کہ اب یہ جو بھی منہ سے کہتے ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی، کہ یہ خود کچھ کہتے ہی نہیں، حکم آتا ہے وہی آتی ہے، پھر رسول اللہ زبان کھولتے ہیں، ورنہ رسول کوئی فیصلہ نہیں دیتے. لیکن خوارج اس مطلب کو نہیں سمجھے، انہوں نے کہا فیصلہ اللہ کی جانب سے ہوگا. بھائی اللہ کی جانب اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ کیسے کرے گا؟ وسیلے کے منکر ہو گئے خوارج، یعنی وسیلے کے منکر، انہوں نے انکار کیا وسیلے کا. بہرحال اب جس معاشرے میں رسول اللہ آئے وہاں پر توحید ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتی. اب رسول اللہ نے یہ کام کیا، اتنا اعلیٰ کام کیا کہ قرآن کہتا ہے امیین سے امت بنا دیا، ان کو اٹھایا، اس پست معاشرے کو اٹھایا اور ایک امت وحدہ بنا دی، اتنی بہترین امت کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے کہا تم بہترین امت بن گئے ہو. لیکن اب آج 2019 1441 ہجری، آج رسول اللہ ظاہراً تو نہیں ہے ابھی، آج امام علیہ السلام ظاہراً ابھی تو نہیں ہے، اب کس کی ذمہ داری ہے؟ لوگوں کو ابلاغ توحید کرنا علماء کی ذمہ داری، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری جو اس وقت علماء کی ہے، وہ ہے توحید، اللہ سے جوڑنا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ مثلا فضائل اہل بیت بیان ہوں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ فضائل کے بہانے سے کہیں شرک نہ ہو جائے. فضائل بیان ہوں اہل بیت کے، لیکن یہاں پر یہ آپ نے بہت دیکھ کر چلنا ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں شرک سنگ مرمر پر چلتی ہوئی چونٹی کی مانند ہے، ایسے شرک انسان کے ایمان میں داخل ہوتا ہے اور انسان کا ایمان ایسے پھسلتا ہے جیسے چونٹی سنگ مرمر سے. سنگ مرمر سے کیسے پھسلتی ہے چونٹی؟ قائم چل سکتی ہے چونٹی؟ ایمان میں شرک ایسے بعض اوقات سرایت کر جاتا ہے، ہم پتہ بھی نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں فضیلت بیان ہو رہی ہے، واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں نیچے سے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہوتی. اس میں جب شرک پڑا جا رہا ہوتا ہے، نہ علی خوش ہوتے ہیں نہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں مولا علی بہت خوش ہو رہے ہوں گے ہم سے، لیکن نہ، یہاں پر ذمہ داری ہے علماء کی. علماء کی سب سے اہم ترین فریضہ اس وقت سب سے اہم ترین فریضہ علماء کا وہ ہے عقائد تشیع کا دفاع، جو اس وقت ایم آئی سکس نے برطانیہ کے یہ لشکر نے جو کام کیا ہے عقائد کی جو یلغار کی ہے، سب سے اہم ترین فریضہ علماء کا بنتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ آگاہ کرنا ہے، مجلس ہو، درس ہو، سیمینار ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، نشست ہو، مومنین کو آگاہ کریں، آگاہ کریں، فتنوں سے آگاہ کریں۔ فتنوں کے دور میں اگر آپ لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے رہو فتنہ پھر بھی نابود کر دے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہاں امام حسین نکل رہے ہیں، حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، حاجی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا حج چھوڑ رہے ہیں۔ امام نے بولا ابھی حج کرنے کا نہیں، بچانے کا دن ہے، ابھی یہ عرصہ، یہ وقت حج کو کرنے کا نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ حج کو بچا لو۔ اتنی بصیرت ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، یہ عصر، یہ جو چل رہا ہے، یہ عصر فتن ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر خود مسلح الگ مسلح پر بیٹھ کر اور کمرے میں حجرے میں بند کر کے معاشرے سے اللہ تعلق ہو کے خود جنت جانے کا سامان ڈھونڈ لو، کوئی بھی عالم بھی اگر یہ کام کرے گا، یاد رکھیں، خود اپنے آپ کو جنت پہنچانے کا سامان کر لے لیکن معاشرے کی پرواہ نہ کرے، اس کی نجات نہیں ہے۔ اہل بیت نے نہیں رکھی، جب اہل بیت نے یہ کام نہیں کیا، معاشرے سے اللہ تعلق ہو کر بیٹھ گئے اہل بیت؟ کس، کون سا امام معاشرے سے اللہ تعلق ہو کر بیٹھا؟ اگر کوئی امام بیٹھا ہے تو پھر اس کو تو شہید نہیں کیا جاتا اگر کوئی بھی امام معاشرے سے اللہ تعلق ہو جاتا۔ یہ جو آئمہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مسموم ہو رہے ہیں، زہر سے ہو رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کچھ کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے تھے۔ یہی ذمہ داری علماء کی ہے، آج یہی ذمہ داری علماء کی ہے۔ آپ کا سب سے اہم فریضہ، علماء کا سب سے اہم ترین فریضہ توحید کا پرچار ہے، توحید کا احیاء ہے۔ مبلغ بنے، مبلغ اور اجیر میں یہی فرق ہوتا ہے، اجیر انتظار میں رہتا ہے کہ اجرت ملے گی تو جاؤں گا، لیکن مبلغ دل میں درد رکھتا ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، جب لوگوں نے کہا کچھ چاہیے تو رسول اللہ نے بولا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں اجرت پہ مجلس پڑھنے نہیں آیا، میں اجرت پہ واعظ و نصیحت کرنے نہیں آیا، میں اجرت پہ تمہیں کچھ سنانے نہیں آیا، بلکہ میں مبلغ ہوں، جو پیسوں پر سنائے وہ اجیر ہے، جو جس کے دل میں درد ہو اور کہیں پر امت بیمار ہو وہاں پہنچ کر ان کو واعظ و نصیحت کرے وہ مبلغ ہے۔ اور رسول اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیا کہا؟ یہ مبلغ ہیں، ابلاغ مبین کریں۔ آج علماء کی ذمہ داری ابلاغ ہے، ابلاغ، انتظار میں نہ رہیں جی ہمیں فلاں جگہ پروٹوکول ملے گا تو ہم جائیں گے، بھائی ہم کیوں جائیں، وہاں مجمع نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ ہے، وہاں پر یہ ہوگا، پہلے اخباروں میں چھپے، پہلے سب کچھ ہو پھر ہم جائیں، نہ، یہ تو پھر انبیاء کے وارث نہیں رہے۔ انبیاء کا وارث تو وہ ہے جو وہ کام کرے جو انبیاء نے کیے۔ انبیاء نے پتھر کھائے، انبیاء نے گالیاں کھائی ہیں، انبیاء نے صعوبتیں جھیلی ہیں۔ رسول اللہ جب گھر آتے تھے لہو لہان ہوتے تھے۔ آج کے عصر میں علماء کو کوئی خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں مار رہا آپ کو، الحمدللہ معاشرہ اب ایسا تو نہیں ہے، اتنا جاہل ترین تو نہیں ہے جیسے رسول اللہ جس میں آئے تھے، اتنا جاہل تو نہیں ہے معاشرہ، کوئی علماء کو پتھر تو نہیں مارے گا، ملامتیں ضرور ہیں، ملامتیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی آپ کو پتھر تو نہیں مار رہا۔ لیکن اس حد تک اگر پتھر بھی کھانا پڑے تب بھی تبلیغ کریں، ابلاغ کریں، یہ فریضہ علماء کا بھی ہے۔ عوام کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ میں بس آخر میں یہ نقطہ عرض کروں، علماء کا فریضہ ابلاغ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین میں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید پہ کوئی کمپرومائز ہو گیا آپ کا دین تباہ، ختم، پھر یہ نمازیں، مصلی، روزان، عزاداری کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر توحید آپ نے ختم کر دی، توحید ہی آپ نے، اسی کا پرچار نہ کیا۔ اسی لیے علماء کا اہم فریضہ ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، جہاں دیکھیں، جس معاشرے میں جہاں دیکھیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر زیادہ وقت دیں، وہاں زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اور دو مہینے آٹھ دن نہیں، پورا سال، پورا سال فریضہ بنتا۔ جیسے یہ ماشاءاللہ یہ نشست ہو رہی ہے، ایسے نشستیں ہوں، یہی مجلس ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایک تفریق کی ہوئی ہے مجلس اور درس کی، وہ درس اور مجلس کے الگ الگ ہوتا ہے۔ امیر المومنین کون سی مجلس پڑھتے تھے؟ تاریخ اٹھائیں، ہمارے یہاں مجلس وہ ہے کہ جس کے اندر خطیب شور زیادہ کرے، مجمع نیچے واہ واہ زیادہ کرے، نعرے زیادہ لگیں، لنگر کا بھی اہتمام ہو، ہم اس کو کہتے ہیں اب مجلس ہوئی ہے مکمل، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر آرام سے سمجھا رہا ہو کہتے ہیں یہ درس ہے، یہ تو تفریق ہم نے کر دی. عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، جلسہ جلسہ سے مجلس ہے، جلسہ اردو میں کہتے ہیں ریلی نکالنے کو، لیکن عربی زبان میں جلستو یا جلسہ کہتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنے کو. یہ جو آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جلسہ ہے، یہ مجلس ہے، عربی زبان میں اس کو مجلس کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی حدیث عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. زینوا مجالسکم، رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اب وہ اردو والا مجلس نہ سمجھیں اس کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، یعنی جہاں بیٹھے ہو وہیں پر علی علیہ السلام کا ذکر کرو. زینوا مجالسکم، پس آپ توجہ کریں، مجلس اور درس الگ الگ نہیں ہیں، یہی نشستیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. علماء حق کو بہترین علماء موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، ہیں علماء حق، لیکن نگاہ دوڑائیں، نگاہ دوڑا کر دیکھیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ دیدہ ہمارے اندر تو ہو، اور جو دیدہ ہو جو ہمیں دیکھ سکے، علماء حق موجود ہیں، بلائیں، یہی نشستیں کریں، ماشاءاللہ یہ برادران کر رہے ہیں، لیکن بیان ہو یہاں پر، حق بیان ہو. اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ہونی چاہیے، جہاں دیکھیں ضرورت ہے وہاں ہو. لیکن عزیزان محترم توجہ کریں، بس میں یہی عرض کروں، عوام کا فریضہ اہتمام کرنا ہے، عوام کا فریضہ لوگوں سے ملنا ہے، ملاقاتیں کر کے اہتمام کر کے بلانا ہے، اور عالم کا فریضہ ابلاغ مبین ہے. یہ ہے سنت رسول اللہ، یہ ہے سنت رسول، ابلاغ کریں، تبلیغ کریں. اور سنت رسول یہ ہے کہ اپنے پاس سے لگاؤ دین پر، دین سے خالی کماؤ نہیں، اپنے آپ اپنے پاس سے لگاؤ. اہل بیت نے کیا کمایا دین سے؟ کمایا ہے دین سے، لگایا ہے سب کچھ، اپنا وقت بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی، اپنا وجود بھی، اپنا تن من دھن سب لگایا ہے. تو آپ تو انبیاء کے وارث ہو، اہل بیت کے وارث ہو، لگاؤ اپنا سب کچھ، لگاؤ دین پر، لگاؤ سرمایہ، لگاؤ. یاد رکھیں، اگر آج ہم نے بڑھ کر اس MI6 کے لشکر کو روکا، اس کی یلغار کو روکا، آج کے علماء نے روک لیا، اگر آج کی عوام نے اس یہ لشکر کے عقائد گمراہی کو روک لیا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ایران اور لبنان کا تشیع پاکستان کی کامیابی کے تشیع کا جشن منائے گا. یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ فریضہ ہے. آپ پاکستان کے تشیع میں نہیں ہے اتنی طاقت، زیادہ ہے ان سے، زیادہ ہے ان سے، زیادہ عقیدت ہے یہاں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا فریضہ اپنے عقائد کا دفاع ہے، اور وہ کیسے ہے؟ لوگوں میں بصیرت پیدا کریں، آگاہی پیدا کریں. مبلغ ایک وہ ہے جو عالم دین ہے، لیکن ایک مبلغ ہم سب بن سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں بھی بیٹھیں، اللہ کے رسول نے کہا نا زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، جہاں بھی بیٹھیں تشیع کا عقیدہ، قرآن، اہل بیت، یہ حقائق بیان کریں. جہاں بھی بیٹھیں آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کاروبار پہ ہوں، جاب پر ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، جہاں بھی ہیں حق بیان کریں، یہی فریضہ ہے. پیغمبر مبلغ توحید ہیں، آج پیغمبر کو وارثین چاہیے، اور وارث ہم لوگ بنیں گے. رسول کے وارث کون ہیں؟ مولا علی کے وارث کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے وارث بننا ہے. اور وراثت میں کیا لینا ہے ان سے؟ ان کا علم لینا ہے، انہوں نے جو علم دیا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علم ہے نا، تو وہ علم ہم نے لینا ہے، حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم کسی نشست میں بیٹھیں تو وہاں پر جواب بھی دے سکیں، بتا بھی سکیں. کہ انشاءاللہ وقت بھی تمام ہو گیا ہے اور موضوع جاری ہے، یہ توحید کا موضوع، ابھی توحید نہیں کھولی ہم نے، صرف یہ بیان کیا ہے کہ توحید کے مسائل کیا تھے، اور پھر آنے والے ہر نبی جو آیا اس نے توحید کی جانب رغبت دلائی. کہ انشاءاللہ دوبارہ اگر اسی طرح کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں کوشش کروں گا توحید کے حوالے سے اور گفتگو کر سکیں. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد.